الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون میرے محترم بزرگ اور بھائی جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور رات کے اس پہر میں اللہ تعالی کے گھر میں آ کے دین کی مجلس میں اپنے شوق سے ذوق سے تشریف فرما ہیں, سب سے پہلے تو یہی بہت بڑی نیک بختی کی علامت ہے. اللہ تعالی آپ لوگوں کے لیے اس نیک بختی کو مبارک کرے. دنیا میں کتنے انسان ہیں, کتنے لوگ ہیں جو سارا دن ساری رات اپنے مقاصد کے حصول میں لگے رہتے ہیں. اور مقصد کیا ہوتا ہے, فیکٹری بن جائے, مقصد کیا ہوتا ہے بزنس چل جائے, مقصد کیا ہوتا ہے اچھی جاب مل جائے, اس کے بعد کیا ہونا ہے, اس کے بعد اچھے پیسے مل جائیں اور پیسوں سے پھر اپنی ضروریات پوری کی جائیں. یہ ہے انسان کی زندگی کا خلاصہ. لیکن اللہ تعالی نے ایسے انسان کو کہا ہے ان الانسان لفی خسر, انسان گھاٹے میں ہے, خسارے میں ہے. ان الذین آمنوا, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور نیک اعمال کیے, وتواصوا بالحق, اور لوگوں کو نصیحت کی حق کا ساتھ دینے کی, وتواصوا بالصبر, اور لوگوں کو نصیحت کی صبر کرنے کی. اس آیت پہ ذرا غور کیجئے گا کہ مشہور ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ ہمارے دین کے بہت بڑے امام ہیں. چار امام ہیں اور یہ چاروں امام صحیح ہیں, چاروں امام حق پہ ہیں. چاروں امام میں سے جس امام کے مسلک پہ بھی انسان چلے وہ مکمل مسلمان کہلاتا ہے اور اس کی عبادت بالکل درست ہوتی ہے. پہلے امام اور سب سے بڑے امام, ان کو امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے. ہم آسانی کے لیے ان کو امام ابو حنیفہ بھی کہتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور باقی تین اماموں کے درمیان میں جو فرق ہے نا, وہ اتنا ہے, آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ دوسرے سب سے بڑے امام, ان کا نام ہے امام محمد ابن ادریس الشافعی. یہ امام صاحب کے شاگرد کے شاگرد ہیں. امام صاحب ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے امام محمد ابن الحسن شیبانی, اور محمد ابن الحسن شیبانی کے شاگرد ہیں امام شافعی. اور پھر امام شافعی کے شاگرد ہیں امام احمد, اور امام مالک یہ بھی چوتھے امام ہیں, اور یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ہم عصر ہیں. ان کی آپس میں ملاقات ہوئی ہے, لیکن عمر میں امام صاحب سے چھوٹے ہیں اور علم میں ذخیرہ احادیث میں ان چیزوں میں بھی امام صاحب کے جونیئر ہیں، بعد میں آئے ہیں. ایک عجیب واقعہ یاد آیا، یہ بھی سن لیجئے، انشاءاللہ آپ کو علمی لطیفہ یاد رہے گا. وہ یہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ مدینہ منورہ گئے، عمرے پہ، حج پہ تشریف لے گئے. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہ کون ہو؟ تو امام صاحب نے بتایا کہ میں نعمان ہوں، نعمان ابن ثابت. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے سنتے ہی کہا الکوفی لا یوفی. کوفی کا مطلب ہے جو کوفہ کا رہنے والا ہے، کوفہ عراق میں ایک شہر ہے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، نواسہ رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے، ان کو مدینہ سے جب بلایا گیا تھا کہ آپ آئیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کے ساتھ مل کے دین کے دشمنوں سے لڑیں گے، وہ جن لوگوں نے بلایا تھا وہ سب کوفہ والے تھے. تو امام مالک کیونکہ بڑے آدمی ہیں اور بڑے آدمی کا جو ذہن و دماغ ہوتا ہے وہ تو پوری تاریخ پہ چلتا ہے، تو بس انہوں نے اتنا کہا الکوفی لا یوفی، کوفہ والے وفا نہیں کرتے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ومن الاعراب منافقون ومن اہل المدینہ. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ مدینہ میں منافق بھی رہتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے مدینہ والے منافق ہیں. تو امام مالک کے مشہور ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ امام مالک فوراً سے سیدھے ہو گئے اور فرمایا کہ یہ کہیں امام ابو حنیفہ تو نہیں ہے؟ کہ حضرت وہی ہے. کہا یہ جواب وہی دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے، صحابہ کے شاگرد ہیں. حضرت کی کتاب ہے، ایک مشہور کتاب ہے، مسند امام اعظم اسے کہتے ہیں. اس میں امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی حدیثیں جمع کی گئی ہیں، اور اس میں ایک حدیث ہے، حضرت امام اعظم فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ حج پہ گیا. حضرت نے اپنی عمر میں 55 حج کیے ہیں. ہاں 55 حج، اس زمانے میں بھی کوئی 50 حج کر لے تو کیا بات ہے اس کی. اور اس زمانے میں کہ ایک حج 6 مہینے کا ہوتا تھا، مہینہ جانے کے لیے، پھر 2-3 مہینے وہاں پہ رہنے کے لیے، پھر آگے بیت المقدس جاتے تھے، سب فلسطین جاتے تھے، اور پھر مہینہ واپس لگتا تھا، تو 6 مہینے گزر جاتے تھے. اور یہ وہ زمانہ ہے کہ علماء نے کتابوں میں لکھا تھا کہ جب کوئی حج پہ جائے تو اپنی مال کی وصیت کر کے جائے، کوئی پتہ نہیں کہ واپس آنا. یعنی آج کل کیونکہ چانسز 90 اور 10 کے ہیں، 90% چانسز یہ ہیں کہ بندہ واپس آ جائے گا، اس زمانے میں 50-50 بھی نہیں تھا، کم تھا اس سے. تو ایسا زمانہ تھا، لیکن امام اعظم بچپن میں اپنے والد صاحب کے ساتھ عمرے پہ گئے، حج پہ گئے کعبے میں، اور کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک بہت بڑا حلقہ لگا ہوا ہے، لوگ آس پاس میں جمع ہیں، بیچ میں ایک آدمی بیٹھا ہے اور وہ لوگوں کو مسئلے مسائل سمجھا رہے تھے. میں نے قریب ہو کے پوچھا کہ یہ کس کا درس ہو رہا ہے، تو جواب دیا گیا کہ حلقت عبداللہ ابن جزا الحارسی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ درس ہو رہا ہے عبداللہ ابن جزا حارسی کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. تو سب سے پہلے تو میں یہی چاہتا ہوں کہ ہمارے جو اعتکاف کے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو معاملات جانتے ہیں اور الحمدللہ بڑے لمبے لمبے قصے واقعات بھی سنے ہیں انہوں نے علماء سے، لیکن دینی مسائل سیکھنا بہت ضروری ہے، اور دینی مسائل کی بنیاد سمجھنا بہت ضروری ہے. جیسے آپ اسکول میں جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، تو وہاں آپ کو ہر چیز کی ڈیفینیشن اور ہر چیز کی بیسکس پڑھائی جاتی ہیں. اسی طرح ہمارا جو دین ہے یہ تمام علوم کا سرچشمہ ہے، یہاں تک کہ دنیا کے جو دوسرے کام ہیں اور دوسرے علوم ہیں جسے آج ہمارے دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں سمجھتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پورے کائنات میں جب سے یہ آسمان و زمین بنے ہیں اور جب تک یہ اللہ کے حکم سے قائم ہیں، سب سے سچی اور سب سے صحیح کتاب اس کتاب کا نام قرآن شریف ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی خصوصیات بیان فرمائی ہیں کہ ہم نے اپنے ہر پیغمبر ہر نبی پہ اپنا خاص فضل کیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں. حضرت آدم سے پہلے دنیا میں انسان آباد نہیں تھے, جنات تھے. اور جنات پیدائشی طور پہ آگ سے بنے ہیں. اور آگ جو ہے نا, اس میں دو عنصر ہیں, دو قسم کی چیزیں ہیں اس میں. ایک اس کی روشنی ہے, اسے نور کہتے ہیں. اور ایک اس کا جلانا ہے, اسے نار کہتے ہیں. تو جنات وہ آگ کی وہ والی جنس سے بنے ہیں جو جلاتی ہے. اور فرشتوں کے بارے میں مشہور ہے کہ نورانی مخلوق ہے. تو ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو آگ کے فائدے ہیں, اس میں روشنی ہے, اس میں حدت ہے, اس سے بجلی بنتی ہے, آگ سے تو دنیا چل رہی ہے, جو فائدے والی چیزیں ہیں اس میں, یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں جمع فرما دی ہیں. تو یہ بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ جنات اور فرشتے ایک جیسے ہیں. نہیں, یہ بات غلط ہے. جنات ایک علیحدہ مخلوق ہے. جنات کو بھوک بھی لگتی ہے, جنات کو پیاس بھی لگتی ہے, جنات شادی بھی کرتے ہیں, جنات مر بھی جاتے ہیں, جنات کو نیند بھی آ جاتی ہے, جنات بیمار بھی ہو جاتے ہیں. اور فرشتوں کو ان ساری باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی نہیں ہوتی. نہ ان کو نیند آتی ہے, نہ ان کو بھوک لگتی ہے, نہ ان کو اللہ کے حکم سے سستی ہوتی ہے, نہ ان کو شادی کی ضرورت ہے, نہ وہ ان کے بچے ہوتے ہیں, نہ وہ مرتے ہیں. اور یہ سارے کے سارے فرشتے ایک ساتھ پیدا ہوئے تھے. ایسا نہیں کہ آج ایک صوفی پیدا ہو گیا, اگلے دن دوسرے آ گئے, تیسرے دن تھوڑے. نہیں, اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب حکم ہو گیا کن فیکون, یہ سارے کے سارے پیدا ہو گئے. اور ایک زمانہ, ایک وقت ایسا آئے گا, حدیث شریف سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جسے اللہ چاہے بس وہی زندہ رہے گا, باقی سارے کے ساری مخلوقات وہ ختم ہو جائیں گی. پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ سے سب کو زندہ کریں گے اور اعلان ہوگا کہ آج وہ دن ہے کہ جس دن راز کھلیں گے, آج وہ دن ہے کہ جس دن سینوں کے پردے کھل جائیں گے, آج وہ دن ہے کہ جس دن میں اپنے بندوں سے بات کروں گا, کلام کروں گا. تو سب سے پہلے جو اب بات آج آپ کو سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. ایمان اور اسلام, ایک مسلمان جو بات اپنے دل میں پکی بٹھا لے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, کوئی رہے یا نہ رہے, لیکن یہ جو بات میرے دل میں ہے اور جس پہ میں قائم ہوں اور جو میرے نزدیک سچ ہے, اس کو مضبوطی کے ساتھ اپنا لیا جائے, اسے کہتے ہیں عقیدہ. عقیدہ عربی میں اصل میں کہتے ہیں بندھے ہوئے کو. ایسا کوئی بلیف, ایسا کوئی خیال, ایسا کوئی عقیدہ کہ جو آپ اپنے ساتھ ہمیشہ کے لیے باندھ کے رکھ لیں, اسے کہتے ہیں ایمان. دل کے اندر ہوتا ہے ایمان. اور ایمان ہر آدمی کا ایک جیسا نہیں ہے, اس میں فرق ہے. حدیث شریف میں آپ سنتے ہوں گے, کبھی کبھی تو سنی لیتے ہوں گے, لا ایمان لمن لا عہد لہ, جس نے امانت داری نہیں کی اس کا ایمان نہیں ہے. لا ایمان لمن لا امانت لہ, جو امانت داری نہیں کرتا اس کا ایمان نہیں ہے, جو وفائی بے وفائی کرتا ہے اس کا ایمان نہیں ہے. تو کیا جس نے امانت داری میں خیانت کی ہے وہ کافر ہو گیا؟ ہم تو اس کو کافر نہیں کہتے. ہماری قوم میں تو اللہ جانے کتنے کافر نکل آئیں گے اگر ایسا ہو گیا تو. اور جس نے عہد و پیمان پورا نہیں کیا, ایگریمنٹ پورا نہیں کیا, وعدہ پورا نہیں کیا, تو وہ بھی کافر ہو گیا؟ نہیں, وہ کافر نہیں ہوا. یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ ہمارے مسلک میں, اہل سنت والجماعت میں, گناہ کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا, فاسق ہوتا ہے. یعنی اس کے سینے میں ایمان ہے اور اس کے ساتھ مسلمانوں والے معاملات کیے جا سکتے ہیں، اگر خاتون ہے اس سے شادی کی جا سکتی ہے، اگر مرد ہے اس کا نکاح کیا جا سکتا ہے باوجود اس نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں، لیکن وہ کافر نہیں ہوتا، وہ فاسق ہوتا ہے۔ ایک فرقہ ایسا گزرا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جس نے چھوٹا سا بھی گناہ کر لیا وہ کافر ہو گیا، جس نے کوئی سنت بھی چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا، اور ایسے لوگوں کو خوارج کہا جاتا تھا۔ آپ اسلامی ہسٹری جب پڑھیں گے، تاریخ پڑھیں گے، تو اس میں آپ کو ایک بہت بڑا دور ملے گا جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو، اور بہت سارے صحابہ کو تنگ کیا اور آخر کار ان کو شہید بھی کیا، مار ڈالا ان کو۔ یہ سب خوارج تھے۔ کیوں یہ مار ڈالا انہوں نے صحابہ کو، یہ بات بھی سمجھ لیجئے۔ اس لیے کہ دیکھیں، جب انسان کسی بھی اپنے ذمہ داری پہ آتا ہے تو اس کو پھر اصولی فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ جب تک ایک بندہ نارملی اپنے کام سے کام رکھتا ہے نا، تو وہ سفارش بھی کرے گا، وہ آپ کے ساتھ دعوت پہ بھی چلا جائے گا، وہ آپ کے ساتھ کبھی تفریح کے لیے بھی چلا جائے گا، لیکن جس دن وہ وزیر بنا، جس دن وہ مشیر بنا یا پرائم منسٹر بنا، پھر دیکھیں اس کی آنکھیں کیسے بدلتی ہیں۔ نہ وہ آپ کے ساتھ دعوت پہ جائے گا، نہ آپ کے ساتھ وہ گپ شپ لگائے گا، اللہ جانے فون بھی اٹھائے نہ اٹھائے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ تعالی کے نیک بندے، اور اس پوری امت میں، پوری انسانیت میں ان جیسی مثالیں نہیں ملتی ہیں۔ علامہ اقبال ہمارے ملک کے بانیوں میں سے اور ہمارے مذہب کے بہت بڑے سکالر تھے اور بڑے زبردست آدمی تھے۔ آج کل کچھ لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو علامہ اقبال کے بارے میں غلط بات کرتے ہیں، خاص طور پہ ٹی وی پہ ایک دو ہیں اس طرح کے جرنلسٹ نام نہاد، تو ٹی وی پہ بیٹھ کے علامہ اقبال کے بارے میں غلط بات کرتے، اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کی تعریف کی ہے۔ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کر یہ تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ جہاں دین ہوتا ہے، جہاں اسلام ہوتا ہے، جہاں پہ اللہ اور رسول کی بات ہوتی ہے، تو وہاں پہ پھر منافق اور کافر بھی ہوتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات کے سب سے افضل ترین انسان ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، لیکن حضرت کو بھی تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں۔ تو علامہ اقبال فرماتے تھے، سینوں کو روشن کر دیا، چشموں کو بینا کر دیا، وہ کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ مسیحا کہتے ہیں ڈاکٹر کو جو لوگوں کو صحیح کرتا ہو، اور مردہ جو مر گیا۔ تو پہلے جو لوگ بالکل مردوں کی طرح تھے، جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی اور آپ کی تعلیمات ان کو مل گئی، تو وہ صحابہ پھر وہ لوگوں کو اور دنیا کو طریقہ سکھاتے تھے کہ کیسے زندگی گزارنی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایمان کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کا جواب آسان یہ ہے کہ ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے، تصدیق قلب کا نام ہے۔ جب تک دل میں تصدیق نہ ہو، یقین نہ ہو سچ ہونے کا، اسلام کے برحق ہونے کا، قرآن کریم کے آسمانی کتاب ہونے کا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کا، اگر یقین نہیں ہے تو یہ آدمی ایماندار نہیں۔ اور اگر اس کو یقین ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں یہ ایمان اس کے دل میں آ چکا ہے۔ جب ایمان دل میں آ جائے تو پھر اسی ایمان کا زبان پہ اظہار کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کو کہیں گے یا آپ کو نظر آئیں گے، وہ کہیں گے جی ہم آپ سے اچھے مسلمان ہیں اور ہمارے دل صاف ہیں، ہمارے دل میں ایمان ہے۔ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو اور ترقی دے، لیکن صرف اور صرف دل سے یہ کام نہیں چلے گا، بلکہ دو چیزیں ہیں، نمبر ایک ایمان، نمبر دو اسلام۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی ان کے دل اللہ کے حکم کو مان چکے ہیں، اور دل پہ جب اللہ کے حکم کے ماننے کا اثر ہوتا ہے تو خود بخود انسان کی زندگی اور اس کے اعمال وہ شریعت کے مطابق ہونے لگتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اسلام۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگ آ کے کہتے تھے, باقاعدہ احسان جتلاتے تھے کہ اے محمد, آپ کے کہنے پہ ہم اسلام لے کے آئے ہیں اور ہم مسلمان ہو گئے اور ہم بڑے اچھے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, بل اللہ یمن علیکم, اللہ نے تم پہ احسان کیا ہے کہ تمہیں مسلمان بنایا ہے. ان ہداکم للایمان, اور مسلمان کیسے بنے ہو کہ ہدایت تم نے پالی ہے ایمان کی طرف. یہ ہے اصل حقیقت اسلام کی اور دین کی. اصل میں تھوڑی دیر کے لیے اگر تصور کر لیا جائے یہ دین اسلام آیا کیسے ہے, تو انشاءاللہ تعالی خصوصاً جو ہمارے نوجوان ہیں یہ ان کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی. وہ یہ کہ آج سے 1443 سال پہلے کا زمانہ, یہ جو پوری انقلاب آیا ہے, انڈسٹریل ریولیوشن جسے کہتے ہیں, یہ تو پچھلے 300-400 سال میں آیا ہے. اس سے پہلے کا زمانہ وہ سائنسی لحاظ سے, ترقیات کے لحاذ سے آج سے 800 سال پہلے چلے جائیں یا 1400 سال پہلے چلے جائیں, وہ تقریباً قریب قریب ہے. گاڑیاں نہیں تھیں, روڈیں نہیں تھیں, ٹیلی فون نہیں تھے, انٹرنیٹ نہیں تھا, سکرینز نہیں تھی. اور ایسے زمانے میں پھر ایسا علاقہ کہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے, نہ وہاں پہ باغات نکلتے تھے, نہ وہاں پہ کھیت نکلتے تھے, نہ وہاں پہ کوئی بہت بڑے شہر آباد تھے, اور نہ ہی وہاں پہ کوئی بڑی انڈسٹری تھی, نہ ہی وہاں پہ کوئی بہت بڑا کاروباری سیٹ اپ تھا, کچھ بھی نہیں تھا. بس ایک علاقہ تھا, صحرائی علاقہ, جہاں انسان آباد تھے, عرب کہلاتے تھے, آپس میں عربی بولتے تھے. اور یہ انسان جو علاقے میں آباد تھے, کیونکہ یہ دنیا سے کٹے ہوئے تھے, اس وقت زیادہ تر ترقی روم میں تھی یعنی یورپ میں, اور زیادہ ترقی فارس میں تھی یعنی ایران میں تھی, اس کے علاوہ علاقوں میں کوئی خاص ترقی نہیں تھی. اور یہ عرب جو تھے, ظاہر بات ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں. حضرت ابراہیم کون ہے, یہ بہت مقدم ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کئی ہزار سال پہلے, اور حضرت آدم علیہ السلام کے 4 یا 5 پشتوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام. اس کی ترتیب اس طرح ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم ہے, پھر ان کی اولاد ہے حابیل اور قابیل. حابیل تو نیک آدمی تھا, قابیل شرارتی تھا, اس نے اپنے بھائی کے قتل کیا تھا. اس کے بعد پھر شیس علیہ السلام کا نام آتا ہے. حضرت شیس علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام, اور حضرت نوح علیہ السلام, اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام. اس میں کچھ تقدیم اور تاخیر ہو سکتی ہے, ظاہر بات ہے کہ میں خود بھی موجود نہیں تھا, جو بڑوں سے سنا ہے وہی آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے, اس سے پہلے جو لوگ تھے نا وہ بہت کم تعداد میں تھے, تھوڑے سے ادھر تھوڑے سے ادھر تھوڑے سے ادھر, سب ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے, سب آدم کی اولاد تھے, سب کو پتا تھا سیدھا راستہ کدھر ہے کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان الناس امتا واحدا, یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ پہلے سب کے سب ایک ہی قوم اور ایک ہی امت تھی. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین, جب ضرورت پڑی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے جنہوں نے خوشخبری بھی سنائی اور گناہ کرنے والوں کو عذاب سے ڈرایا بھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے وہ پیغمبر تھے کہ جن کو بیسک معلومات کے علاوہ شریعت کی معلومات بھی دی گئی تھی. کیا مطلب, حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ بھیجا جا رہا تھا تو ان سے اللہ تعالی نے پوچھا کہ بتائیے یہ کیا ہے. حضرت آدم نے جواب دیا کہ جی یہ چمچہ ہے, یہ کیا ہے یہ پتیلا ہے, یہ کیا ہے یہ بیلچہ ہے, یہ کیا ہے یہ ہل ہے زمین میں کھیت اگانے کے لیے. وعلم آدم الاسماء کلہا, اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سارے نام سکھا دیے تھے، ثم عرضہم علی الملائکہ، اور پھر حضرت آدم کا امتحان ہوا، ٹیسٹ ہوا اور فرشتوں کے سامنے ہوا ہے. فرشتوں کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ ان کو شادی کرنی ہے، نہ انہوں نے ابھی مرنا ہے فی الحال، تو ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ چمچے پتیلے اور حل اور بیلچے کے بارے میں یاد کریں، ان کے کام تو دنیا کے بہت بڑے بڑے کام ہیں. یہ جو موجودہ کعبہ ہے نا، اسی کعبے کے بالکل سیدھ میں آسمان میں ایک کعبہ ہے، اسے بیت المعمور کہتے ہیں. والبیت المعمور، قسم ہے بیت المعمور کی، اللہ تعالیٰ سورہ طور میں قسم کھا چکے ہیں اس کی. یہ جو بیت المعمور ہے، یہاں پہ فرشتے طواف کرتے ہیں، اور یہ اتنے زیادہ ہیں کہ زندگی میں ایک دفعہ جو طواف کر لیتا ہے، آخرت تک کہتے ہیں دوبارہ اس کو طواف کرنے کی توفیق نہیں ملے گی، اتنے زیادہ ہیں. وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور تیرے رب کے لشکروں کو تیرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وما ہی الا ذکرا للبشر، اور یہ تو تمام انسانوں کے لیے نصیحت ہے کہ وہ سیدھا ہو جائے. اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان، اتنے زیادہ نظام، بادلوں کا برسنا، سورج کا ٹائم پہ نکلنا، ٹائم پہ چلا جانا، چاند کا ٹائم پہ نکلنا، ٹائم پہ چلا جانا، ہواؤں کا رخ بدلنا، موسموں کی تبدیلی، پانیوں کا آنا، پانیوں کا جانا، زمین سے فصل کا نکلنا، کبھی نہ نکلنا، یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میرے سامنے یہ قالین کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے، یہ خود بخود اگر یہی بن جائے تو کیا بات ہوگی، لیکن نہیں بنتا. اس کے لیے آپ کو پتا ہے دکان جانا پڑے گا، قالین والوں کے ساتھ مغز ماری کرنی پڑے گی، پھر وہ آپ کو کوئی چیز دیں گے. یہ جو لوگ بیوقوف کہتے ہیں، عقل کے پجاری، آج کل خاص طور پہ نوجوانوں، یوٹیوب پہ اور انٹرنیٹ والوں خیال کرو ذرا، وہاں پہ ہر دوسرا بندہ کیمرہ لے کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہی باتیں کرتا ہے کہ میں نہیں مانتا خدا کو، والعیاذ باللہ. ایسے لوگ ہیں اور آپ کو زندگی میں ملیں گے، لیکن پہلے سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ لوگ صحیح نہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جو نظر آئے گا اور ہم جس سے پریکٹیکل کر کے ثابت کریں گے بس وہی مانتے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے. تم خود پہلے کہا تھے، تمہارا اپنا وجود 80 سال پہلے، 70 سال پہلے، یا کوئی عمر چھوٹی ہے تو 40 سال پہلے کدھر تھے تم؟ نہیں تھے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود بخود آ گئے دنیا میں؟ نہیں. اس کے لیے پورا نظام مقرر کیا گیا ہے، دو انسان آپس میں ملے، اللہ کی مرضی سے ان کا رشتہ ہوا، پھر اللہ کی مرضی سے ان کو اولاد دی گئی، پھر وہ اولاد کبھی بڑھتی ہے، کبھی نہیں بڑھتی، کبھی پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جاتی ہے. کتنے حادثے آتے ہیں، کتنی چیزیں آتی ہیں. چھوٹا سا بچہ جب چلتا ہے گھر پہ، ہمارا وہ چھوٹا محسن ہے، اس کو میں دیکھتا ہوں تو اللہ کی قدرت پہ حیران ہوتا ہوں کہ بچہ اپنے آپ کو کسی چیز سے نہیں بچا سکتا، خالصتاً اللہ کے فضل سے وہ بچتا اور چلتا ہے، ورنہ ہر قدم پہ اس کے لیے خطرہ ہی خطرہ ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے عمر دی، حیثیت دی، عقل دی، ثم سواک رجلا، پھر تمہیں ایک پیارا انسان بنا دیا، اور یہ سب خود بخود ہو گیا؟ نہیں، یہ عقل نہیں مانتی ہماری. اور یہ اتنی بڑی کائنات، 1 ارب کے قریب مسلمان جو ایک اللہ کو مانتے ہیں اور ایک اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور ایک اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اور یہ سائنس کا قاعدہ ہے کہ جب کسی چیز کے بارے میں بہت بڑی جماعت متحد ہو جائے، بہت سارے لوگ کہہ دیں کہ ہاں یہ ایسا ہے، تو پھر وہ ویسا ہوتا ہے، آپ کی آنکھوں سے نظر آئے یا نہ آئے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. ہاں سمیر، آپ پیرس گئے ہو؟ گئے ہو، اچھا جی، یہ تو غلط مثال ہو گئی. برابر والے آپ گئے ہیں؟ نہیں گئے. تو آپ کہہ دیں کہ جی پیرس نہیں ہے دنیا میں، یا لندن نہیں ہے، نیو یارک نہیں ہے، تو آپ کے کہنے سے وہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں ختم ہوگا. تو آپ کہیں گے کہ میں نے تو نہیں دیکھا، تو آپ کے نہ دیکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جنہوں نے دیکھا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ ہے، تو اصدق الصادقین. اور اس کائنات میں جبکہ ان کو وحی نہیں دی گئی تھی، تو کافر کہتے تھے کہ یہ صادق اور امین ہیں. اگر وہ کہہ دیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ ایمان کا اور دین کا طریقہ ہے، تو کیوں نہ اس کو مانا جائے؟ رکاوٹ کیا ہے اس میں؟ یہی تو اسلام ہے. حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ سے کہا، میرے بھائیوں کو جانتے ہو؟ اتدرون اخواننا؟ صحابہ پہلے یہ خیال کرنے لگے کہ ہم ہی آپ کے بھائی ہیں، ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کی بات مانتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، تم تو میرے صحابی ہو، صحابی الگ ہے، میرے بھائی کون ہیں؟ صحابہ نے کہا ہم نہیں جانتے، اللہ ہو رسول ہو عالم، اللہ اور اس کے رسول جانتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذین یاتون بعدنا ولم یرونا ویؤمنون بنا، ہمارے بھائی وہ ہیں جو ہمارے بعد دنیا میں آئیں گے اور ہمیں نہیں دیکھا ہوگا لیکن وہ ہم پر ایمان لائیں گے. اللہ تعالیٰ کے ہاں میں ان کی خاص صفات اور سفارش کروں گا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے بنائے. تو یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے کہ ایمان اور اسلام اصل چیز کو ہی ہم بھول گئے ہیں، تفصیلات میں اتنے زیادہ لگ گئے کہ جو اصل موٹی موٹی باتیں تھیں اور حقیقت تھی وہ ہم سے رہ گئی ہے. ایمان کیا ہے؟ ایمان آپ کے دل میں موجود اللہ تعالی کی پہچان کا نام ہے. ایمان کیا ہے؟ ایمان آپ کے دل میں موجود اللہ تعالی کے تعارف اور اللہ کے وجود کا نام ہے، یہ ایمان کہتے ہیں. اس کا جو اعلیٰ ترین درجہ ہے نا وہ پیغمبر کا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کا جو ایمان ہوتا ہے نا وہ بلا تشبیح، میں صرف آپ کی آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں، اس آدمی کی مانند ہوتا ہے جو اپنی آنکھوں سے جا کے پوری دنیا دیکھ کے آیا اور آپ کو بتایا کہ جی میں نے دیکھا ہے، سب کچھ ہے، موجود ہے سب کچھ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے بلایا، حضرت ام حانی رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی، ان کے گھر پہ آپ آرام فرما رہے تھے، فرشتے آئے، دو فرشتے، اور کہا حضرت چلیے اٹھیے، کہاں جانا ہے؟ اللہ تعالی نے بلایا آسمانوں میں جانا ہے. پہلے حتیم میں لے جایا گیا آپ کو، پھر وہاں آپ کا شق صدر ہوا ہے. شق صدر کا کیا مطلب ہے؟ سینہ کاٹ کے دل کے اندر باقاعدہ نور کو بھرا گیا ہے. پہلے لوگ یہ بات نہیں مانتے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اب مانتے ہیں. بائی پاس کیسے ہوتا ہے، سرجری کیسے ہوتی ہے، ٹرانسپلانٹ کیسے ہوتا ہے، تو مان گئے نا، یہ ہمارے اسلام کا معجزہ ہے. بڑی بڑی باتیں جو آج سے 1450 سال پہلے کوئی سینس نہیں بنتی تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمجھ میں آئے نہ آئے مان لو. وقالوا سمعنا واطعنا، صحابہ نے کہا ہم نے سنا بھی اور ہم مانتے بھی ہیں. کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو سنتے ہیں اور نہیں مانتے. وقالوا سمعنا واطعنا، قرآن میں ہے بنی اسرائیل بڑے شرارتی تھے، حضرت موسیٰ کی تقریر سن کے پھر کہتے تھے سن تو ہم نے لی، مزہ تو بہت آیا لیکن ہم اب مانتے نہیں ہیں اس کو. استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بچائے. دین کی بات جب سن لی جائے تو اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا بہت ضروری ہے. اچھا کچھ ضروری باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ موبائل فون جسے کہتے ہیں. آج ایک بزرگ میرے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ ہمارے اعتکاف والے جو ہیں وہ سب کے سب موبائل فون میں دبا کے لگے ہوئے ہیں. تو دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مسجد میں ہیں اور مسجد تو اللہ کا گھر ہے، اور جس طرح یہاں پہ عبادت کا ثواب بہت بڑا ہے نا، اسی طرح یہاں پہ گناہ کرنے کا عذاب بھی بہت بڑا ہے، خیال کیجئے گا. ہاں حرم شریف میں جو آدمی جا کے نماز پڑھے تو ایک نماز کا اس کو 27 گنا ثواب ملتا ہے، لیکن حرم شریف میں جو جا کے گناہ کرے اس کے بارے میں پتہ ہے؟ کہتے ہیں اس کے اوپر مہر لگ جاتی ہے کہ یہ غیر مسلم ہے، مسلمان ہی نہیں ہے. الیعوذ باللہ واستغفر اللہ. زنا کے بارے میں آیا ہے کہ وہاں اس مقدس سرزمین پہ اگر کوئی زنا کر لے اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے کہ یہ اسلام اس کے نصیب میں نہیں آئے گا. تو کہا جاتا ہے نا کہ with great power comes great responsibilities. جب آپ کو پاور ملے گی اور جب آپ کو اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ملے گا تو اس کے ساتھ بڑی بڑی ریسپانسبلٹیز بھی آ جاتی ہیں. تو اپنے آپ کو کنٹرول کریں، موبائل فون کو لمیٹڈ کریں، موبائل فون کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجئے. چند دن کی بات ہے، کتنے ہیں میرے خیال میں 5 دن گزر گئے اور 5 دن باقی ہیں، اس کے بعد آپ ہیں، آپ کا موبائل فون ہے، اللہ جانے جو جانے کرو. یہ تو اب آپ کا اور آپ کے اللہ کا تعلق ہے نا کہ مسجد میں آئے دس دن گزارے, اب گھر سے مسجد سے نکلتا ہی ان دس دن کے اوپر پانی ڈال دیا تو یہ تو غلط بات ہو جائے گی. ہمارے پیارے دوست ماشاءاللہ سب اعتکاف میں بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے, لیکن چاند رات کو بیوٹی پارلر کون کون جا رہا ہے اس پہ بھی ذرا توجہ کر لیجئے گا. ہاں ایسے میں نے متقفین دیکھے جی مسجد سے اٹھ کے سیدھا بیوٹی پارلر, سب سے پہلے داڑھی شیپ, اس کے بعد فیشل کرا لیا, اللہ جانے کیا کچھ کرا, عید کے دن وہ شکل سے کوئی اور آدمی لگ رہا ہے وہ. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, حدیث شریف میں آتا ہے سبحان من زین الرجال باللہا وزین النساء بالزوائر, پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی سے زینت بخشی ہے اور جس نے خواتین کو بڑے بڑے بالوں سے زینت بخشی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے فارس سے, فارس جو ایران ہے, فارسی فارس سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ان کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور داڑیاں بالکل غائب. اب یہ حقیقت ہے, مسئلہ ہے, بیان کرنا ہے اور مسلمانوں تک حق بات پہنچانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا اور فرمایا کہ میں نہیں دیکھ سکتا. پوچھا کہ کیوں ایسی حالت بنائی ہے اپنی؟ کہنے لگے ہمارے جو بادشاہ ہیں, اس زمانے میں فارس کے بادشاہ کو قہرمان کہتے تھے, قہرمان کا حکم ہے کہ مونچھیں بڑی کرو اور داڑھی بالکل نہیں چھوڑنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے قہرمان پہ اللہ کی لعنت ہو, مجھے جس اللہ نے سچا رسول بنا کے بھیجا ہے اس نے کہا ہے کہ چہرے پر داڑھی رکھو اور مونچھیں چھوٹی کر لو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی, عبداللہ ابن عمر معذرت کے ساتھ, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ, وہ جب حج کر لیتے تھے تو اپنے پاس ایک کینچی رکھتے تھے جس کی بڑی بڑی مونچھیں ہوتی تھی, اس کو پکڑ کے اس کی مونچھیں چھوٹی کر دیتے تھے. اور جس کسی کی داڑھی بھی ضرورت سے زیادہ بڑی ہوتی تھی, بخاری شریف میں ہے, قبضہ ایک قبضہ پکڑ لیتے تھے, وما فضل اخذہ, اور جو اس کے علاوہ ہوتی تھی وہ چھوڑ دیتے تھے. آپ کو کچھ لوگ نظر آئیں گے ہمارے جو اہل حدیث کہتے ہیں اپنے آپ کو, لمبی لمبی داڑیاں ہوتی ہیں ان کی, بندہ دیکھ کے ڈر جائے یہ کیا چیز ہے. یہ اسلام کی تعلیمات میں سے نہیں ہے. ہمارا اسلام معتدل دین ہے, ہمارا اسلام فطرت کا دین ہے, اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو باتیں ثابت ہیں اگر ان کو اپنا لیا جائے تو ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا. تو اعتکاف صرف مسجد میں دس دن گزارنے کا نام نہیں ہے, اعتکاف صرف گپ شپ کا یا پکنک کا نام نہیں ہے, بلکہ اعتکاف کو آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ آپ دس دن کے لیے اللہ کے گھر میں مہمان بن کے آئے ہیں. اور جب مہمان آتا ہے نا تو وہ شریف ہونا چاہیے. مہمان اگر شرارتیں شروع کر دے تو میزبان اس کو کہتا ہے کہ جی آپ جا سکتے ہیں, یا پھر اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کب واپس جا رہے ہیں. تو آپ ایسے مہمان بنے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے آئندہ کے بھی فیصلے ہو جائیں کہ یہ پیارا بچہ اور یہ ہمارا پیارا بزرگ, یہ ضرور انشاءاللہ اگلے سال بھی اعتکاف میں بیٹھے گا. اور ایسے مہمان نہ بننا کہ میزبان بعد میں کہے کہ یہ تو دوبارہ نہ آئے تو اچھا ہو. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ ایمان اور اسلام, اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں دو باتیں پہلے سمجھنی پڑیں گی. وہ یہ ہے کہ ہماری شریعت مطہرہ جو ہے اس کے سارے حکم دو طرح کے, ایک ہے دل سے تعلق اور ایک ہے جسم سے تعلق. اور یہ مسئلہ ایسا ہے کہ کہیں کہیں دل میں آنے والی بات یا دل میں آنے والے خیالات اللہ تعالیٰ نے وہ معاف کر دیے ہیں. یہ خیالات پہ تو کسی کا بس نہیں چلتا نا. میرے ذہن میں ایک بات آ گئی, عجیب سی بات آ گئی, اس کو ختم کرنے کے لیے بھی جو میرے ذہن میں بات آئے گی وہ اور عجیب ہوگی. دیکھ رہے ہیں, یہ ایک طرف ایکسٹریم ہے. دوسری طرف تصدیق کیا ہے؟ کوئی دکھا نہیں سکتا تصدیق, تصدیق بھی دل میں ہے. ایمان کیا ہے؟ ایمان دکھا نہیں سکتے آپ, وہ بھی دل میں ہے. اور عقیدہ کیا ہے؟ دکھا نہیں سکتے آپ, دل میں ہے. تو ہمیں اس کے درمیان میں واضح فرق کرنا پڑے گا کہ یہ باتیں, ایک اللہ وحدہ لا شریک, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں, کوئی عبادت کے لائق نہیں, एक अल्लाह ही के हुक्म से सब दुनिया में चल रहा है और अल्लाह के हुक्म के बगैर वमा तस्कुत मिन शजरतिन इल्ला यालमुहा, कुरान में है एक पत्ता भी अगर जमीन पे गिरता है तो अल्लाह ताला उसको जानता है। फिर सवाल होता है कि अल्लाह ताला कैसी जात है, करोड़ों इंसान खा पी रहे, चल फिर रहे, मर रहे, जिंदा हो रहे, शादियां हो रही हैं, फसल हो रही है, पत्ते गिर रहे हैं, बारिशें हो रही हैं, तो अल्लाह ताला एक वक्त में इतनी सारी चीजों को कैसे संभाल रहे हैं? इसका जवाब यह है कि अल्लाह ताला की जात वो हमारी और आपकी सोच से ऊपर है। हमारी जो रिसोर्सेज हैं बहुत लिमिटेड है, दो आंखें हैं, दो कान हैं, एक नाक है, आंखें भी एक हद तक काम करती हैं, उससे आगे काम नहीं करती, कान भी थोड़ा सा ही काम करते हैं, उससे आगे काम नहीं करते। जब आंख लिमिटेड होना साबित हो गया, कान का लिमिटेड होना साबित हो गया, तो अकल लिमिटेड क्यों नहीं हो सकती? ये किसने कहा कि आपकी अकल आसमान तक चली जाएगी? कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको अकल में समझ में आएंगी, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको अभी समझ में नहीं आएंगी। जो आपके बड़े और आपके बुजुर्ग और दीन वाले आपसे कह रहे हैं उसको मान लीजिए, इंशाअल्लाह ताला वो दिन आ जाएगा कि आपको पूरी की पूरी बात समझ में आ जाएगी कि अच्छा इसकी हकीकत यह है। लेकिन आज आपने मानना है, आमन्ना, ईमान, देख रहे हो, ईमान नाम है मानने का, ईमान नाम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक का, ईमान नाम है तमाम के तमाम लाई हुई तालीमात पर ईमान लाने का। दो किस्म के कलिमे आमतौर पर याद कराए जाते हैं, उसमें एक ईमान मुफस्सल है और एक ईमान मुजमल है। ईमान मुफस्सल में आप जानते हैं आमंतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि व यौमिल आखिर। ये क्या है, इसका तर्जुमा कभी किया है आप लोगों ने, गौर किया कभी इस पे? मैं ईमान लाता हूं अल्लाह पे। अल्लाह पे ईमान कैसे लाना है? ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह। अल्लाह पे ईमान कैसे लाना है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की जात जहानों की पालने वाली है। अल्लाह पे कैसे ईमान लाना है? सब हिस्म रब्बिकल आला, अल्लाह के नाम की तस्बीह पढ़नी है जो बहुत बुलंद और बाला है। अल्लाह ताला पर ईमान कैसे लाना है? कुन फयकून, जब अल्लाह ताला किसी चीज को हुक्म फरमा देते हैं कि ये हो जाओ तो वो हो जाता है। ईमान अल्लाह पे कैसे लाना है? सुभान अल्लज़ी खलकल अज़वाज कुल्लहा, पाक है वो जात जिसने हर चीज के जोड़े पैदा किए हैं। आज ये बात साबित हो रही है कि जानवरों में भी जोड़े होते हैं और पत्थरों में भी जोड़े होते हैं और दरख्तों में भी जोड़े होते हैं। पपीते की फसल हमने पिछले साल कोशिश की थी पपीते उगाने की, तो वो उगे तो नहीं सारे, जल गए, गर्मी बहुत ज्यादा हो गई थी, लेकिन उसमें एक अजीब बात पता चली कि 100 मादे होते हैं पपीते के और एक नर होता है। 100 मादे अकेले खड़े रहें कोई पपीता नहीं आएगा उसमें, और 1000 नर खड़े कर दो कोई पपीता नहीं आएगा। बल्कि ये तरतीब होना जरूरी है कि आपके बाग में 100 पपीते जो मादे हैं उसके मुकाबले में एक नर होगा, उसके फूल उसमें जाएंगे और अल्लाह ताला के हुक्म से उसमें फल आएगा। खजूर में भी ऐसा होता है, बड़े बड़े चीजों में। अल्लाह ताला की तमाम सिफात पे ईमान लाना बहुत जरूरी है। क्या सिफात? इस पूरी कायनात में जितनी अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी अच्छी सिफात हैं, अच्छे अच्छे काम है, नेक है, खैर है, खैरात है, ये सब के सब अल्लाह ताला के हकाम है, अल्लाह की सिफात है। और जो गुनाह है, जो शर है, जो फितना है, जो मुसीबत है, जो बीमारी है, जो मुश्किलात हैं, यहां आके अब मसला बन जाता है। लोग कहते हैं कि नहीं अल्लाह की तरफ इसकी इज्जत नहीं, याद रखिएगा अल्लाह ताला ने इन सब को पैदा किया है, लेकिन अल्लाह ताला ने इन सब पर अमल करने से मना किया है। खल्क शर, ये बहरहाल एक बहुत ज्यादा आगे बात चली जाएगी, एक बहुत बड़ी किताब है अकीदे की, शर अकायद कहते हैं उसे, आप में से जो इंशाल्लाह मदरसा पढ़ेंगे वो किताब पढ़ लेंगे। शर अकायद में ये कायदा लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने सब चीजों को पैदा किया है और इससे अल्लाह की सिफात में कोई कमी नहीं आती। हां, अगर दुनिया में बदी होती ही नहीं, شر ہوتا ہی نہیں، گناہ ہوتا ہی نہیں، فساد ہوتا ہی نہیں، فتنہ ہوتا ہی نہیں، تو پھر تم فرشتے تھے؟ ہاں، کہتے ہیں شریف ہوئے جس کو موقع نہیں ملا ہو. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو موقع ہو اور پھر بندہ ان چیزوں میں نہ جا رہا ہو، یہ ہوتا ہے اصل کمال کی بات. قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مسوائی. حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیگم بلا رہی ہے، پورے ملک کی بڑی ہے اور اپنی بادشاہت ہے اس کی، اور وہ کہتی ہے قالت ہی طلاق آئیے. کہنے لگے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مسوائی، میرا ٹھکانہ رب کے پاس بہت اچھا ہے. یہ ہونا چاہیے بندے کا ایمان کہ وہ انبیاء کی شان کو تازہ کرے. ایک فارسی میں شعر ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جوانی میں گناہوں سے رک جانا یہ پیغمبروں کے اخلاق ہیں، وقت پیری گرگ ظالم می شوت پرہیزگار، بھیڑیا بھی جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو پرہیزگار ہو جاتا ہے. تو بہرحال ہمارے چونکہ نوجوان ماشاءاللہ اس مجلس میں موجود ہیں، تو ان کو یہ بات سمجھانا بہت ضروری ہے کہ ابتدائی طور پہ آپ یہ یاد رکھیے، آمنت باللہ و ملائکتہ، ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہیں، اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مشکل کشا ہیں. مشکل کشا کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ دعا کریں گے اے اللہ میری مشکل حل کر دے، تو اللہ ہی مشکل حل کرے گا، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا. اللہ ہی حاجت روا ہیں. جب آپ اللہ سے طلب کریں گے اللہ مجھے عزت دے دیجئے، مجھے رزق دے دیجئے، مجھے اچھی جاب دے دیجئے، میرا بزنس چل جائے، میرا کام چل جائے، اللہ سے یہ دعا مانگنی پڑے گی. کسی اور سے اگر یہ دعا مانگی تو یہ بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے، اسے شرک کہتے ہیں. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنیا، میرے چھوٹے سے پیارے بیٹے، یہ میں اپنی طرف سے ترجمہ نہیں کر رہا، بنیا تصغیر کا صیغہ ہے، ہاتھ بھائی جانتے ہیں تصغیر کیا چیز ہے. ہاں، رجل جیسے چھوٹا سا آدمی، تو بنیا چھوٹا سا بیٹا، پیارا سا بیٹا. لا تشرک باللہ، اللہ سے شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، پوری کائنات میں سب سے بڑا شرک وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے. اس لیے شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں، مشرکین بھی شرک کرتے تھے، مشرکین بالکواکب بھی ہوتے ہیں، مشرکین بالسما بھی ہوتے ہیں، مشرکین بالملائکہ بھی ہوتے ہیں، مشرکین بالجنات بھی ہوتے ہیں، مشرکین بالعقائد بھی ہوتے ہیں. بہرحال یہ طویل بحث ہے کہ جس چیز میں بھی مؤثر اللہ کو مانو گے یہ توحید ہے، اور اللہ کے سوا کسی اور کو اثر ڈالنے والا یا کسی اور کو اس چیز کا مکمل طور پہ مختار مانو گے یہ شرک ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے. وہ ملائکتی ہی، اللہ کے فرشتے، اللہ کے فرشتوں کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے. وما یعلم جنود ربک، اللہ تعالیٰ کہتے تم نہیں جانتے. تو جن چیزوں کے بارے میں ہماری شریعت میں تفصیلی باتیں آئی ہیں اس پہ تفصیلی ایمان لانا ضروری ہے، اور جن چیزوں میں ہماری شریعت میں اجمال آیا ہے اس پہ اجمالی ایمان لانا ضروری ہے. سمجھ میں آئی بات؟ بھئی حضرت ہود علیہ السلام کون تھے، کہاں پہ تھے، جو تاریخ ان کے بارے میں قرآن نے بیان کی ہے، آمنا وصدقنا، ہم پوری کی پوری مانتے ہیں، اس کے علاوہ وہ ہمیں نہیں معلوم. لیکن کیا اس سے ہمارا ایمان کمزور ہوگا؟ نہیں. ہمیں اصدق الصادقین، کائنات کے سب سے سچے انسان نے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سکھا دیا ہے، بتا دیا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں. بالکل اسی طرح فرشتوں کے بارے میں بھی یہ یاد رکھیے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور فرشتے بے شمار ہیں، کہاں کہاں ہیں اللہ کے علم میں ہیں. چار بڑے فرشتے ہیں، ایک جبرائیل، یہ وہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحی لے کے آتے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتے تھے. کسی قوم کو غرق کرنا ہوتا تھا تو بھی انہی کی ذمہ داری لگائی جاتی تھی. اور دوسرے ہیں میکائیل، اور تیسرے ہیں اسرافیل، اور چھوٹے ہیں عزرائیل. یہ چار بڑے فرشتے ہیں، یہ فرشتوں کے سردار ہیں، اور باقی جتنے بھی فرشتے ہیں وہ سب ان کے حکم کے نیچے کام کرتے ہیں. ابلیس کون تھا؟ ابلیس کان من الجن، جنات میں سے تھا. ففسق عن امر ربه، اللہ کے حکم کو نہیں مانا تو بہت بڑا شیطان بن گیا ہے. ابلیس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بہت قابل تھا اور عبادت بہت زیادہ کرتا تھا، اس لیے اس کو اجازت مل گئی تھی، فرشتوں تک ایکسس مل گئی تھی اس کو، فرشتوں کی میٹنگز میں، فرشتوں کے کانفرنسز میں، ان تمام چیزوں میں ابلیس بھی، اور اس کا نام عزازیل بتایا جاتا ہے، عزازیل نام تھا اس کا، لیکن اس کے ذہن میں یہ خناس سوار تھا کہ میں انسان سے اچھا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، انسان تم سے بہت اچھا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو بڑا مکرم بنایا، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، زمین پہ بھی انسان کی مرضی چلتی ہے، سمندر میں بھی انسان کی مرضی چلتی ہے، اور اچھے اچھے کھانے بھی وہ کھاتا ہے. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے بے شمار مخلوقیں پیدا کی ہیں لیکن انسان کو سب سے زیادہ فضیلت دی ہے اس میں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے پیارے ڈھانچے میں بنایا. مشہور ہے ایک آدمی نے اپنی بیوی کو کہا کہ اگر تم دنیا کی سب سے پیاری خاتون نہیں ہو تو تمہیں طلاق. عجیب بات ہے، اس کو کہتے ہیں طلاق معلق، شرط کے ساتھ طلاق لگا لینا. تم گھر سے نکلی تمہیں طلاق، تم گھر میں گھسی تمہیں طلاق. اس نے یہ شرط لگا دی کہ اگر تم دنیا میں سب سے پیاری خاتون نہیں ہو تو تمہیں طلاق. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، مسئلہ آ گیا تو امام صاحب بھی آ گئے، فرمایا کہ طلاق نہیں ہوئی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، احسن اس میں تفضیل کا سیوا ہے، احسن کا مطلب ہے سب سے پیارا، اور سب سے پیارا انسان ہے تو خاتون خود بخود سب سے پیاری ہو گئی. اس لیے ہر انسان اپنے آپ میں سب سے پیارا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو جو بھی کمالات عطا فرمائے ہیں وہ اس کے لیے بہت ہی زیادہ شرف کے باعث ہیں. لیکن یاد رکھیے گا، اگر یہی انسان اپنی لمٹس کراس کر جائے اور آگے بڑھ جائے تو پھر یہ وہ حرکتیں کرنے لگتا ہے جو حرکتیں جانور بھی نہیں کرتے. اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ سارے کے سارے جانوروں سے بھی بدتر ہو چکے ہیں. اولئک هم الخاسرون، اور یہ سب کے سب نقصان اٹھانے والے ہیں. ایک انسان کے بارے میں کہا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو، نہیں فرشتہ نہیں کیا سجدہ تو اس کا حالت کیا ہوئی، آج تک ذلیل و خوار ہے. اور دوسرے انسان کے بارے میں فرمایا کہ جانور بھی اس سے اچھے ہیں، اتنا بڑا فرق کہاں سے آ رہا ہے؟ دین سے آ رہا ہے، کسے؟ ایمان سے آ رہا ہے، اسلام سے آ رہا ہے. اور ہمارے اسلام کا حسن یہ ہے کہ اس دین کے اندر اللہ تعالی نے نیت کو بہت زیادہ امپورٹنس دی ہے. انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں اپنی نیت کو صاف کر لیجئے، ہم انسان ہیں. الا کلکم خطا، تم میں سے ہر آدمی سے گناہ ہو سکتا ہے. وہ خیر الخطا ہے التواب، اور بہترین آدمی وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہو. والذین اذا فعلوا فاحشہ، اور وہ لوگ جو غلط کام کر لیتے ہیں، او ظلموا انفسہم، یا اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں گناہ کر کے، ذکر اللہ، لیکن پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی توبہ کر لیتے ہیں. تو توبہ بہت زیادہ ضروری ہے. استغفار پڑھیے، خاص طور پہ فجر کے وقت سے پہلے پہلے. وبالاسحار ہم یستغفرون، اللہ تعالیٰ جب اپنے نیک بندوں کی خاصیت بیان فرماتے ہیں کہتے ہیں وہ سحری میں استغفار پڑھتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کا کہا، فقلت استغفروا ربکم، میں نے کہا کہ اپنے رب کا استغفار کرو، انہو کان غفارا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتے ہیں. یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے تم پہ موسلا دھار بارش بھیج دیں گے. کیا مطلب ہے؟ بڑی سوچ رکھنی چاہیے. بارش برسنے سے کیا ہوگا؟ خوشحالی آئے گی. بارش برسنے سے پانی آئے گا، بارش برسنے سے فصل نکلے گی، جانور موٹے ہوں گے، پھل اچھے ہو جائیں گے، کراپ اچھی ہو جائے گی. تو اس لیے بارش کا حکم دیا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور جب تم استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پاور میں بھی مدد دیں گے اور تمہارے مال میں بھی مدد دیں گے. جس کے بیٹے زیادہ ہوتے ہیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کے پاس مین پاور ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، وہ کئی کام ایک ساتھ کر سکتا ہے. اور جس کی اولاد نہیں ہوتی وہ مین پاور سے محروم ہوتا ہے. تو مین پاور بھی استغفار سے ملے گی، اور جو مال کی کمی ہے، جو غربت ہے، جو فقر ہے، جو پریشانی ہے، وہ بھی استغفار سے دور ہوگی. لیکن استغفار کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں، اور یہ آج آپ کا سبق ہے. تین چیزیں بہت ضروری ہیں استغفار کے لیے. نمبر ایک، گزشتہ گناہوں پہ شرمندہ ہونا. ایک آدمی تراویح بھی پڑھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، نقلے بھی پڑھ رہا ہے، تلاوتیں بھی کر رہا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جی گناہ تو میں کروں گا، تو یہ ساری عبادت یہ بیکار جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس عبادت سے محفوظ فرمائے. ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں، کی عبادت بھی تو وہ جس کی جزا کوئی نہیں. ایسی عبادت نہیں کرنی چاہیے. پہلے نمبر پہ کہ گزشتہ جو گناہ ہو گئے وہ غلطی سے ہو گئے، اے اللہ میں جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہتا تھا، مجھے معاف کر دیجئے. یہ ہے پہلا آپ کا ضروری شرط استغفار کے لیے. نمبر دو، جو موجودہ حالات ہیں، اس وقت جو آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، اعتکاف کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اس کو تمام تر توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ کر دینا. انت عبد ربک، انشاءاللہ کل کی مجلس میں یہ بات کریں گے. حدیث احسان، ایک بہت مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک فرشتے آئے، صحابی بن کے آئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے. حضرت عمر جس حدیث کے راوی ہوتے ہیں وہ حضرت عمر کی طرح ہوتی بھی بڑی مضبوط ہے، وہ بہت پاورفل حدیث ہے. اور اس میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہے ہیں. اگر چلو یہ یقین نہیں آ رہا، دل میں کمزوری ہے، غفلت ہے، تو چلو یہ تو مانتے ہو نا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، یہی سمجھ کے بندہ استغفار کر لے کہ ایک اللہ ہی کی طرف میں متوجہ ہوں اور ایک اللہ ہی سے مانگتا ہوں. اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم، اللہ کے ساتھ دعا اور اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کہ اللہ میں تو کمزور ہوں، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن آپ بہت عظیم ہیں اور بہت بڑے ہیں، اور آپ مجھے یہ طاقت دے دیں کہ میں ان گناہوں سے بچ جاؤں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت دے دیں گے اور انشاءاللہ آپ بچ جائیں گے اس سے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب فیصلے ہو جائیں گے اور جنتی جنت چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم چلے جائیں گے، تو جہنم سے ایک آواز آئے گی، بہت دور فاصلے سے ایک آواز آ رہی گی، یا حنان و یا منان، یا حنان و یا منان، بس یہ آواز آئے گی. اللہ تعالیٰ فرشتے سے فرمائیں گے کہ جاؤ جہنم میں کوئی بندہ غلط چلا گیا ہے، مسلمان تھا، اسلام اور کلمے والا تھا، اس لیے کہ وہ پکار رہا مجھے. اور یا حنان و یا منان، اے نرمی کرنے والے اور اے احسان کرنے والے، کس کو پکار رہا ہے؟ اللہ کو پکار رہا ہے. مالک فرشتہ جہنم کا جو داروغا ہے وہ جائے گا، اپنے حساب سے تلاش کرے گا، واپس آ کے اللہ تعالی کے دربار میں سجدہ کر کے کہے گا کہ اے اللہ ہم نے تو تلاش کیا لیکن یہ بندہ یا حنان و یا منان والا یہ ہم کو نہیں ملا. اللہ تعالیٰ پھر بھیجیں گے دوبارہ جاؤ. جب تیسری دفعہ وہ جائے گا تو دیکھے گا کہ جہنم کی ایک بہت گہری کھائی کے اندر ایک کونے میں جہنم کی آگ کے ساتھ انگارہ بن چکا ہے، لیکن یہی آواز لگاتا ہے یا حنان و یا منان، اے نرمی کرنے والے، اے احسان کرنے والے. اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے اس کو نکال کے لاؤ باہر. نکال کے لایا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا کہ گناہ کیے تھے بہت سارے اسی لیے جہنم پہنچ گئے؟ جی بالکل کیے تھے. اعتراف کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کے سامنے جھوٹ کوئی نہیں بول سکتا، یہ قرآن نے کہا ہے. یہ دنیا کے اندر جب کوئی ایجنسی، کوئی ادارہ، کوئی وزیر مشیر سے واسطہ پڑ جائے تو بندہ کیسا سیدھا ہو جاتا ہے کہ یار کوئی مسئلہ نہ بن جائے، معاملہ ٹھیک رہے. تو وہ جو کائنات کا بادشاہ ہے اور جس سے ایک چیز بھی نہیں چھپی ہوئی، اس کے سامنے جھوٹ بولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کہے گا یہ اللہ گناہ تو کیے لیکن آپ کی رحمت وہ بہت بڑی ہے اور آپ کا فضل وہ بہت ہی عظیم ہے، اور جس کے باوجود کہ میں جہنم کے گہرے گھڑے میں جا کے پھنس گیا تھا، لیکن آپ کی رحمت اور آپ کے فضل، مجھے یقین تھا کہ وہ اس سے بہت بڑا ہے، اس لیے میں نے آوازیں لگائی اور میرا وہ عقیدہ بالکل سچ نکلا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یاد کر لیا اور بلا لیا ہے. تو آپ الحمدللہ مسلمان ہیں، مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے والدین کو دیندار لوگ بنایا، اسی لیے تو آج آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں. الحمدللہ بہت خوش نصیب لوگ ہیں آپ. ان لوگوں کے بارے میں سوچئے جو دنیا میں آئے اور چلے گئے اور کبھی مسجد میں قدم بھی نہیں رکھا، دنیا میں آئے اور چلے گئے اور کبھی نماز نہیں پڑھی، دنیا میں آئے اور چلے گئے اور کبھی اللہ سے دعا نہیں مانگی آنسو بہا کے، ایسے لوگوں میں سے نہیں بنیے، بلکہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا شکر اور آئندہ کے لیے اللہ سے خیر اور عافیت اور استغفار طلب کیجئے گا. اب ایک گھنٹہ تقریباً ہو چکا ہے، بہت زیادہ طویل بھی نہیں کریں گے تاکہ آپ لوگ تنگ نہ ہو جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر باقی باتیں بعد میں ہوں گی. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دعا قبول فرمائے، جو پریشان حال ہیں اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے. مستقبل کے آنے والے دور میں اللہ تعالیٰ ہمیں دین تے، ایمان تے، توحید تے مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ عظیم لمحات، یہ عظیم مہینہ، یہ عظیم رات، یہ عظیم جگہ، اے اللہ ہم خالصتاً آپ کے دین اور اسلام اور آپ کے بھیجے ہوئے شریعت پر عمل کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن کریم کی تعلیمات کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول و مقبول فرما. اے اللہ اس مجلس کو ہمارے لیے آخرت کا عظیم سرمایہ بنا، اور اے اللہ اس رات میں جو دعائیں تمام مسلمان مانگ رہے ہیں اللہ قبول و مقبول فرما. اللہ تبارک و تعالی خاص طور پہ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے لیے دعا فرمائے. اللہ تعالی حضرت کے درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور بہت سارے لوگ ہیں، ہمارے شیخ سعید الزمان خان صاحب، ہمارے مولانا صبا حسن صاحب، اور بہت سے مدرسے کے جاننے والے، جو آپ حضرات یہاں موجود ہیں ان کے جاننے والے جو دنیا میں موجود نہیں ہیں، اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بہت سے لوگ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے. میرے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بیماری عارضے سے محفوظ و معمون فرمائے. دین پر مزید ثابت قدمی، توفیق اور خدمت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قبول و مقبول فرمائے. ہمارے اعتکاف والوں کے اعمال اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ان کے جو بھی کوششیں ہیں، اور اللہ کے ملنگ بن کے یہ اللہ کے گھر میں آ کے 10 دن کے لیے بیٹھے ہیں، اے اللہ آپ ہی سے طلب کریں گے اور آپ ہی سے مانگتے ہیں. اور اے اللہ جیسے عطا ابن ابی رباح رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب تک تو مغفرت نہیں کرے گا میں واپس نہیں جاؤں گا، اے اللہ آپ بھی ہماری مغفرت کر دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے. اور اے اللہ ہمیں بھی لیلۃ القدر کی وہ بہترین لمحات عطا فرما دیجئے کہ ہم عبادت کریں اور وہ عبادت ہمارے لیے 1000 مہینوں کے برابر ہو جائے. اور اے اللہ یہ جو دین اور اسلام ہے اور ہمارے لیے آپ نے بہترین ہمیں تعلیمات دی ہیں، اے اللہ ان تعلیمات پہ ہمیں مکمل طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دیجئے. ہمارے مدرسے مسجد کے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک قائم اور دائم رکھے، اور قیامت تک یہاں پہ قال اللہ قال الرسول کی صدایں بلند ہوں، اور قیامت تک یہاں پہ ایک اللہ کی عبادت ہو، اور قیامت تک یہاں پہ توحید اور رسالت پر ایمان والے مسلمان آتے رہے اور دین اور اسلام سیکھتے رہیں. ہمارے ملک پاکستان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس عظیم سرزمین کے ٹکڑے کو جس کو توڑنے کی اور جس کو تباہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن اللہ کے فضل سے وہ محفوظ ہے، اے اللہ اس کو تا قیامت محفوظ رکھیے. یہاں کے مسلمانوں کی مشکلات حل کر دیجئے، یہاں پہ بدامنی اور بدحالی اور بے سکونی اور تنگی کو ختم کر کے اے اللہ خیر، عافیت، اپنا کرم، اپنا فضل، اپنی رحمتیں اور خوشحالی نازل فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو ایمان نصیب فرمائے، اسلام نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے. یہ رمضان المبارک ہمارے لیے گزشتہ تمام رمضانوں سے زیادہ مبارک بنائے، ہمیں زیادہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو اعمال کیے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں تھوڑے اعمال پہ ہمیں بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرمائے. اور دنیا تو چند روزہ ہے، اللہ دنیا میں جتنا بھی وقت لکھا ہے نصیب میں، قدر میں، اے اللہ عزت سے وہ وقت گزارنے کی توفیق دیجئے، اے اللہ عافیت کے ساتھ وہ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمیں مصیبتوں سے بچائے، اے اللہ ہمیں فتنوں سے بچائے، اے اللہ ہمیں آفات سے بچائے، اے اللہ ہمیں تمام قسم کے شر سے، تمام قسم کے حاسدین سے، دشمنوں سے، اور یہاں تک کہ جو زمینی اور مخلوقات ہیں ان کے بھی شر سے ہمیں محفوظ اور معمون رکھیں. اللہ ہمیں جنات کے شر سے محفوظ و معمون رکھے، اللہ ہمیں ساحرین اور جادوگروں کے شر سے محفوظ اور معمون رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کے اندر جیسے قرآن کریم کی آیت ہے، ربنا آتنا فی دنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنا عطا فرما دیجئے، یعنی پورے دین کے ساتھ دنیا کی تمام بہترین نعمتیں عطا فرما دیجئے، اور آخرت میں جو اصل جگہ ہے وہاں بھی اللہ تعالی ہمیں مغفرت نصیب فرما دے، قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ کے لواء الحمد کے نیچے جگہ عطا فرما دے، اور آپ کے ساتھ جنت الفردوس میں تمام اپنے بزرگوں اور اولیاء و صلحاء کے ساتھ ہمیں بھی داخل فرما دیجئے، اور یہ جو مسجد میں مجلس ہے اللہ تعالیٰ اس مجلس کا ثواب خیر ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے آل و اولاد کو، ہمارے بڑوں کو، اور یہاں تک کہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اس مجلس کے تحفے اور گلدستے اللہ تعالیٰ ان کو بھی نصیب فرما دیں۔ اللہ خیر الحافظ وهو ارحم الراحمین، ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى، جزاكم الله. جی، بالکل علماء نے منع کیا ہے، اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اصل میں اعتکاف میں یہ قاعدہ یاد رکھیے گا کہ ہر وہ بات جس میں مسلمان کا فائدہ ہو اور مسلمان کے لیے کوئی خیر تلاش کی جا رہی ہو وہ کر سکتے ہیں، اور ادھر ادھر کی باتیں، خاص طور پہ آج کل ہمارے یہاں سیاست کی جو بحث بڑی گرم ہوئی ہوئی ہے، تو سیاست بھی مسلمان کے لیے ایک حد تک تو ظاہر بات ہے ضروری ہے، جب سے ہم نے سیاست چھوڑی ہے اسی دن سے ہم ذلیل ہوئے ہیں، لیکن یہ مقصد نہیں ہے، مقصد ہمارا وہ عبادت ہے، دین ہے اور اللہ کی عبادت ہے۔ تو کچھ دنوں کے لیے اس کو مؤخر کر دیں، عید کے بعد دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، ابھی تو جو ہونا ہے ہو چکا ہے۔ فلاحی ادارے جیسے جے ڈی سی اور سیلانی میں زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو خود پتا ہے، سوال پوچھنے والے کو پتا ہے، اس لیے پوچھ رہا ہے وہ مجھ سے کہ یہ صحیح نہیں ہے یہ بات۔ مسلمان کو زکوٰۃ دی جائے گی، ایسے مسلمان کو جو مستحق ہوتا ہے، اور یہ ادارے تو کہتے ہیں کہ ہم تو دیکھتے ہی نہیں کہ کوئی مسلمان ہے یا کافر ہے، جا کے دیکھیے آپ وہ باہر لکھا ہوا ہے چھیپا کے پاس کہ ہم بغیر مذہب کے لوگوں کو دیتے ہیں، یہ عیدی کے پاس لکھا ہوا ہے۔ تو جو لوگ یہی نہیں دیکھ رہے کہ یار جس کو دے رہے ہیں وہ مسلمان ہے نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ کیسے دے سکتے ہیں آپ؟ زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی۔ اعتکاف میں اللہ تعالیٰ سے کیسے رجوع کریں؟ اللہ تعالیٰ سے رجوع نماز سے کریں، تلاوت سے کریں، ذکر سے کریں، استغفار سے کریں، وتر جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے یا تہجد کے ساتھ، وتر جماعت کے ساتھ سنت ہے۔ فتاوی قاضی خان ایک بہت بڑی کتاب ہے فقہ کی، اس میں لکھا ہے کہ امام کے ساتھ وتر پڑھ لینا یہ سنت ہے، اور بعد میں تہجد پڑھنا یہ نفل ہے۔ تو سنت پہ عمل کیا جائے گا یا نفل پہ، آپ خود بتائیے۔ کل انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، یاد دلائیے گا کہ فرض واجب نفل کیا ہوتا ہے۔ توبہ کے بارے میں کچھ بتا دیں، توبہ کے بارے میں تین باتیں بتائی ہیں۔ یہ توبہ اصل توبہ ہے، گزشتہ چیزوں پہ شرمندگی کا اظہار، آج استغفار، اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ۔ جب یہ تینوں آپ کر لیں گے تو آپ کی توبہ بہترین توبہ ہوگی۔ کوئی بھی عالم دین اگر کوئی رہنمائی غلط کر دے تو اس کا گناہ کس کو ملے گا؟ کسی کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، یاد رکھیے۔ عالم دین کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے، اگر اس نے غلط بتایا تو اس کے لیے ایک اجر ہے، اور اگر اس نے صحیح بتایا تو اس کے لیے دو اجر ہیں۔ عالم تو دین کی طرف لے کے جاتا ہے، اور جان بوجھ کے کبھی بھی عالم غلط نہیں بتاتا، بلکہ مجتہد وہ عالم جو قرآن و سنت کو دیکھ کے مسائل کو حل پیش کرے، اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ غلط بتایا تو ایک اجر اور صحیح بتایا تو دو اجر ہیں۔ کیا غیر مسلم کو مسجد کے اندر تشریف لانے کی اجازت نہیں؟ غیر مسلم نہیں۔ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، مشرکین بڑے گندے ہیں اور آج کے بعد وہ مسجد حرام میں نہیں آئیں گے، سورہ توبہ۔ اور مسلمانوں نے کہا کہ مسجد حرام وہ ساری مسجدوں کی ماں ہے، سب سے بڑی مسجد ہے، اس کے لیے جو حکم ہوگا وہ باقی کے لیے بھی ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کا گواہ کون تھا؟ مجھے نہیں معلوم۔ رسول اور نبی میں فرق واضح کر دیں۔ رسول اور نبی، رسول کہتے ہیں کہ جس کو شریعت دی جاتی ہے، جس کو کتاب دی جاتی ہے، جس کو صحیفہ دیا جاتا ہے، اور نبی وہ اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ان کو کوئی کتاب دی جائے۔ اعتکاف میں فضول باتیں اور ٹائم ضائع کرنا بہت بری بات، ذہن تیز کرنے کا کوئی دعا، گناہ چھوڑنے ذہن تیز ہو جائے گا، جلدی رخصتی کرنے کے لیے کوئی دعا بتا دیں۔ جلدی رخصتی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وظیفہ میں سنجیدگی سے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بڑا بہترین وظیفہ ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ آج کل ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جی 35 اور 40 سے پہلے تو شادی بھول جاؤ۔ تو 35 وہ بچہ غریب جوان ہو چکا ہے 16 سال کی عمر میں، اور تم اس کی 35 سال میں شادی کرا رہے ہو، تو یہ 20 سال وہ کیا کرے گا، کہاں جائے گا؟ خود اس کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ گناہوں کی طرف جائے۔ تو وہ دعا یاد کر لیجئے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ دعا لیکن ایٹ یور اون رسک جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دعا پڑھیے اور انشاءاللہ دیکھو کیسی شادی ہوتی ہے، بشرطیے کہ آپ قابل ہوں اس۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آتا تھا اور کہتا تھا حضرت دعا کیجئے بیٹا ہو جائے۔ ایک دن حضرت کو پتا چلا اس کی شادی نہیں ہوئی بھی، تو کہتا ہے کیا ہوا؟ تو اللہ بغیر شادی کے بیٹا تو دے سکتا ہے نا مجھے؟ حضرت نے فرمایا بیوقوف آدمی، اللہ تعالیٰ اپنی عادت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے، یہ اللہ کی عادت ہے۔ ہاں بغیر شادی کے حضرت آدم پیدا ہوئے، بغیر شادی کے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، لیکن یہ عادت اللہ ہے کہ عام انسان پیدا نہیں ہوں گے۔ جی اور کوئی کام کی بات ہو تو بتاؤ، الٹے سیدھے سوال نہیں۔ آپ نے کل کے مجلس میں کہا تھا کہ اگر مسافر امامت کرے تو لوگوں کو نماز مکمل کرنی ہوگی، تو جب وہ سلام پھیر لیں گے تو پھر نماز مکمل کیسے کریں گے؟ دیکھیے اچھا ہوا، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، یہ مسئلہ آج سیکھ لیجئے۔ کبھی مسافر امام کر نماز پڑھا رہا ہو اور آپ اس کے پیچھے مقیم ہوں، تو مسافر امام دو رکعتیں سلام پھیر دے گا اور وہ کہے گا کہ میں مسافر ہوں، آپ اپنی نماز پوری کیجئے۔ آپ نے جو اپنی نماز پوری کرنی ہے تو نماز میں تلاوت نہیں کریں گے، آپ کیا تلاوت نہیں کریں گے، بل آپ کھڑے ہو جائیں، تھوڑی دیر تک کھڑے رہیے، پھر رکوع میں چلے جائیں، پھر سجدے میں چلے جائیں۔ اب کیوں نہیں کریں گے؟ اس کا جواب بہت لمبا ہے۔ مقتدی کی تین قسمیں، ایک ہوتا ہے مدرک، ایک ہوتا ہے مسبوق، اور ایک ہوتا ہے لاحق۔ ہاں یہ تو یاد ہی کر لو تم لوگ، کیا خیال ہے؟ مدرک وہ جو اول سے آخر تک امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اسے کہتے ہیں مدرک، میم دال را کاف۔ اور مسبوق وہ کہ جس کی کچھ رکعتیں نکل گئی ہوں، ایک دو تین رکعتیں نکل گئی ہوں اس کی۔ اور لاحق وہ آدمی ہوتا ہے کہ اس کی نماز تو چل رہی ہے لیکن امام کی نماز ختم ہو گئی کسی وجہ سے۔ تو نہیں، صرف مسافر نہیں ہے لاحق میں، اگر امام کو عذر شرعی پیش آ گیا اور وہ چلا گیا جماعت چھوڑ کے، پھر کیا کرو گے؟ پھر بھی آپ لاحق بنو گے نا، تو سفر کے ساتھ اس کو قید نہ کیجئے۔ بلکہ لاحق وہ مقتدی ہے کہ اس کی نماز تو چل گئی تھی لیکن کسی وجہ سے امام صاحب کی چھٹی ہو گئی، وہ چلے گئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو لاحق ہوتا ہے، یہ بغیر قرات کے، بغیر تلاوت کے نماز کو مکمل کرتا ہے۔ مسبوق وہ تلاوت کرتا ہے اس لیے کہ اس کی وہ جماعت امام کے ساتھ چھوٹی تھی، اور امام قرات کرتا تھا تو یہ خاموش کھڑا تھا، امام پڑھ چکا، امام جب پڑھ رہا تھا تو یہ نہیں تھا، تو اب یہ خود پڑھے گا اپنی جگہ پہ۔ لیکن جو لاحق ہے اس کا تو امام ہے ہی نہیں، ختم ہو گیا امام۔ لہذا فقہا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مسافر امام کے پیچھے جو اپنی رکعتیں پوری کرے گا وہ بغیر قرات کے کرے گا، کیونکہ امام کے پیچھے قرات کرنے سے کیا ہوتا ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اگر کسی نے امام کے پیچھے پڑھنا شروع کر دیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ فتویٰ ہے کہ امام کے پیچھے جو نماز میں تلاوت کرے گا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ فاسد کا مطلب نماز ہوئی نہیں ہے۔ اور یہ کیوں ایسا کیا؟ اس لیے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اللہ نے سورہ اعراف کے آخر میں بیان کیا ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو۔ اور یہ والے مولوی صاحب جو تھے یہ قرآن کو نہیں مان رہے، خاموش نہیں کھڑے ہوئے، پڑھنا شروع کر دیا ہے تو نماز گئی اس کی، سمجھ میں آئی بات؟ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد پیچھے مڑے اور آپ کے چہرے پہ غصہ نظر آ رہا تھا، اور آپ نے صحابہ سے کہا مالی انازعکم، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ تم مجھ سے لڑائی کر رہے ہو؟ کیسی لڑائی؟ کہتے ہیں کہ پیغمبر بھی تلاوت کر رہے تھے اور پیچھے سے صحابہ بھی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور منع فرمایا کہ نہیں، آج کے بعد یہ عمل نہ کرنا۔ امام صاحب نے فیصلہ کر دیا کہ مقتدی امام کے پیچھے نہیں پڑے گا، جو پڑے گا اس کی نماز فاسد ہوگی۔ اسے کہتے ہیں مسئلہ قرات خلف الامام۔ تو مدرک، مسبوق اور لاحق آپ لوگوں کو یاد رہیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ نہیں وہ پڑھیں گے, وہ تو پڑھیں گے, وہ تو عام نماز میں جو پڑھا جاتا ہے رکوع میں, سجدے میں, تشہد میں, سلام میں, وہ سب کچھ پڑھا جائے گا. صرف جو امام کی جگہ پہ جو قرات کی جاتی ہے, مسبوق جو قرات کرتا ہے لاحق وہ قرات نہیں کرے گا. یہ فرق ہے ان دونوں میں. جی جی کون سی نماز میں کس کے پیچھے پڑھی جا رہی ہے؟ امام کے پیچھے پڑھی جا رہی ہے, نہیں پڑھی جائے گی قرات, کسی میں بھی نہیں پڑھی جائے گی. آپ کی قرات جو ہے وہ امام صاحب کر رہے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لوگ آئے, 70 آدمی آئے کہ جی ہم آپ سے مناظرہ کریں گے. کیا کریں گے؟ مناظرہ. آپ جو ہے نا وہ امام کے پیچھے تلاوت کو جائز نہیں کہتے, اور جو امام کے پیچھے پڑھ لے آپ اس کو کہتے ہیں کہ تمہاری نماز فاسد ہو گئی ہے. تو امام صاحب نے کہا مناظرہ تو کر لیں گے, لیکن یہ سارے 70 آدمی آئے ہوئے سب کے سب کریں گے یا ایک دو کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں, یہ فلاں مولوی صاحب ہمارے بڑے وہ کریں گے. تو امام صاحب نے کہا میرے ساتھ جب مناظرے میں ایک بندے کو آگے لا رہے ہو, اتنے بڑے رب کے سامنے ایک بندے کو آگے لے جانے میں کیا حرج ہے؟ سب مل کے بولو گے یہ تو بدتمیزی والی بات ہو جائے گی. تو مناظرہ بالکل سامنے آ گیا کہ ہم انسان بھی پوری پوری قوم مل کے ایک بندے کو آگے کرتے ہیں کہ جی ہمارا وزیر اعظم ہے, یہ ہمارا وزیر داخلہ ہے. ٹھیک ہے, اب وہ پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا ہوتا ہے, کیا کچھ بول رہا ہوتا ہے, اس کے ذمہ دار تو ہم نہیں ہیں, لیکن ہماری نمائندگی وہ ضرور کر رہا ہوتا ہے. امام آپ کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے, اس لیے امام کی نماز اگر فاسد ہو گئی تو مقتدی کی نماز بھی فاسد ہے. اور مقتدی اگر پیچھے جو کچھ بھی کرتا رہے امام کی نماز وہ فاسد نہیں کر سکتا. امام کے اوپر اس کا اثر نہیں جاتا, امام کا اثر اس کے اوپر آتا ہے. مسئلہ اسی طرح ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.